نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، انتہائی عزت کے لائق جلیل القادر علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، اس محفل میں تشریف فرما ہونے والے میرے دینی یقینی دوستوں، بھائیوں کو، بزرگوں، آپ نے مجھ سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑے پرمغز خطابات اور معلومات افزا خطابات سماعت فرمائے. حضرت علامہ مولانا ضمیر ساجد صاحب زیدہ مجدہو نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑے خوبصورت پیرایا میں بیان فرمایا. حضرت علامہ مولانا بشیر القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے بڑے اخسن لہرائے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اس کے بعد جماعت اہل سنت پاکستان کے عظیم راہبر اور رہنما میرے استاد حضرت علامہ مولانا غلام سرور ہزاروی رحمت برکات القدسیہ کی باتیں انتہائی مختصر انداز میں سماعت فرمائیں. یقیناً میں معلومات کی اس کہکشاں میں کچھ اضافہ کرنے کے قابل نہیں ہوں. مختصر سے وقت میں انہی کی باتوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بارگاہ صدیقیت میں حاضری لگانے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق, آپ کے محب, آپ کے عظیم القدر صحابی خلوت جلوت میں آپ کے رفیق, آپ کے مشن کے پرچم بردار, مدبر, معزز, مکرم اور محتشم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے, جس نعمت کا اثر قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تعالی پہنچاتا رہے گا. آپ کا اس میں گرامی عبداللہ تھا اور کنیت ابو بکر تھی. آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی عثمان تھا اور کنیت ابو قحافہ تھی. آپ کی والدہ ماجدہ سلمہ تھی اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام سے زیادہ القاب سے جانے پہچانے جاتے ہیں. صدیق بھی آپ ہی ہیں اور صدیق بھی آپ ہی ہیں. خوبیوں اور کمالات اور عظمتوں اور نسبتوں کا ایک ہجوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں سمو دیا ہے. آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر آئینہ بنا دیا جائے تو اس میں رسول کریم کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کردار تقوی اور طہارت کا وہ روشن نشان ہے کہ آج بھی کسی محفل میں جب ان کا نام لیا جائے تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حضور کے علوم کے امین ہیں, وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کا بھی ایک روشن نشان ہے. آپ کی زندگی پھولوں کا چمن بھی ہے اور عظمتوں کا پہاڑ بھی ہے. آپ کی زندگی شہادت اور نقابت حق کا آسمان بھی ہے اور آپ کی ذات عجز کی زمین بھی ہے. اللہ تعالی نے بڑا توارد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہر نقش جمیل حضرت ابو بکر کی ذات میں آ کر کہیں کندیل کہیں دیا کہیں شمع بنا کر روشن کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان شہر میں چند لفظ کہے ہیں جو میں آپ کی نظر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اذا تذکرت شجما من اخی ثقتا فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں تجھے اپنے کسی بھائی کا غم ستائے اور جب کبھی زندگی میں تو صدموں اور مشکلوں کی چکی میں پسنے لگے اور تیری حیات کا ہر لمحہ گائل ہو جائے تو زخمی ہو جائے تو فذکر اخاک ابا بکر بما فعل. تو حضرت ابو بکر کے کارنامے یاد کر اللہ تیرے ہر دکھ کو سکھ میں تبدیل فرما دے گا. اذا تذکرت شجبا من اخی ثقة فذکر اخاک ابا بکر بما فعل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر دکھوں کو سکھوں میں بدل دیتا ہے, اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے, بے چینیوں کو چین سے بدل دیتا ہے اور گمراہیوں کو صراط مستقیم مل جاتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک رہبر کا نام ہے اور ایک رہنما کا نام. اگلا شعر حضرت نے فرمایا کہ خیر البریہ اتقاها اعدلها بعد النبی واوفاها بما فعلا. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے اعلی و افضل ہیں, سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ تقوی کرنے والے ہیں. واوفاها بما فعلا, اور ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ ان کے محبوب نے جو بھی امتحان کا بوجھ ان پر ڈالا ابو بکر کبھی ناکام نہیں ہوئے ہیں. گویا وفاؤں کے صحرا میں آبلا پائی کر کے قربانیاں دے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا انعام آپ نے جیتا. وسانی و تالی المحمود مشہدہ واؤبل الناس منہم صدق المرسلا. حسان ابن ثابت کے اس شعر کا مطلب یہ ہے, وسانی قرآن نے ثانی اثنین کہہ کر انہی کو یاد کیا ہے, و تالی تالی کا مطلب ہے ساتھ جڑا ہوا ہونا. فرمایا کہ ابو بکر تیرا مقام ہے کہ حضور کی ساتھ کے ساتھ جڑا ہوا اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہی ہے. المحمود مشعدہ, اور جب کبھی بھی شہادت درکار ہوئی ہے اسلام کو تو ابو بکر تو نے ایسی گواہی قائم کی ہے کہ ہر طرف سے واہ 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 ہونے لگی ہے. تیرا نام محمود ہو گیا, واول الناس منہم صدق المرسلا. فرمایا لوگوں میں پہلا تو ہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسول کی تصدیق کر دی ہے، رسولوں کی تصدیق کر دی ہے۔ آلی جناب، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی حضور نے کوئی امتحان لیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس امتحان میں ناکام نہیں رہے۔ وفاؤں کا پیکر اور عشق رسول کا کشتہ اور سوز اور درد مندی کا مجسمہ اور محبت الہیہ کی تصویر اور سنت بیضا کا نقش جمیل اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں اگر کسی آدمی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو علماء نفسیات کہتے ہیں کہ اس کو خوشی کے موقع پر دیکھو، کہ جب انہیں خوشی ملی ہے، خوشی تو وہ خوشیوں میں کیسا رہا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جب مال کی خوشی ملی تو اپنا منشور حیات بھول گئے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کبھی اقتدار نے سلامی دے دی تو ماں باپ بھول گئے، تاریخ بھول گئے، حقیقت کا ادراک نہ رہا اور کبھی خوشیاں ذہنی بھی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک کتاب یاد آئی، مغربی لوگوں نے کتاب لکھی ہے کہ 48 طریقے پاور حاصل کرنے کے، اگر آپ پاور گین کرنا چاہیں تو اس کے 48 طریقے ہیں۔ بڑی فسادی سی کتاب ہے، کہتے ہیں یہ بڑے بڑے حکمران سارے اس کو سرہانے کے نیچے رکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اس کو کہ کس طرح پاور گین کی جائے۔ تو اس میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ لکھتا ہے کہ جس آدمی کو کام میں لانا چاہو اس کو خوشیوں کا نشہ پلاؤ، جس وقت وہ بہت خوش ہو جائے تو پھر اس وقت جو مرضی ہے اس سے منوا لو۔ وہ آدمی نفسیات کے لحاظ سے کشتہ ہو جاتا ہے، اس کا سنبھلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جس وقت یہ جرائم پوشہ لوگ پولیس تھانوں میں جاتے ہیں تو اگر کوئی بندہ شرابی ہو تو کچھ دن اس کی شراب روکتے ہیں، نہیں پینے دیتے، تو 8-10 دن کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ پی، تو وہ بڑے ہاں واہ کراتا ہے، پھر اس سے جو مرضی ہے پوچھ لیتے ہیں، ان کو مارنا نہیں پڑتا، وہ بندہ خود ہی بول جاتا ہے۔ تو وہ جو پار گین کرنے اور قوت حاصل کرنے کے مسلمہ طریقے ہیں، کہاں خوشی میں بندہ آپے میں نہیں رہتا۔ اچھا، میں ذرا اصولوں کا ایک گلدستہ بنا لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا مقام صدیق کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، دوسرا موقع ہوتا ہے غم صدمہ مصیبت مشکل، جس وقت ٹوٹتی ہے تو صاحب بندہ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور زندگی کے اصولوں پر اس کی گرفت قائم نہیں رہتی۔ غم جو ہوا، لفظ غلط ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک ماتم میں ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا جس کا باپ فوت ہو گیا، تو وہ پیٹ رہی تھی اور
پیٹتے پیٹتے پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس کی زبان سے نکل رہے تھے، ہائے فرشتو، ہائے فرشتو، تم نے کیا کر دیا، کفریہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں. کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کہنے لگا کیا اے اللہ تجھے یہی ملا ہے، کوئی اور نہیں ملا؟ تو علی جناب جس وقت صدموں اور غموں کے بادل زندگی کے افق پر جس وقت چھا جاتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے زندگی کی حقیقتوں اور سچائیوں کو. تو کسی کی عظمت دیکھنی ہو تو یا خوشی کی انتہا میں دیکھیں یا اس کو غم کی انتہا میں دیکھیں کہ بندہ ہے کیا، بندہ چیز کیا ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ طریقہ بھی عالی ہے. کیا ہم کہیں کہ فلانے کا فلانے کا فلانے کا صدیق صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بڑی اونچی بات ہے. یہ روایات میں عالی مقام لوگوں کے اقوال کا مل جانا کہ وہ یہ کہے کہ صدیق تیرے جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن میں نے روایات سے عنوان کو پلٹایا اور پلٹا کر میں درایت کے میدان میں آ گیا کہ چاہو تو روایت پڑھ لو، چاہو تو علم کی کتابوں سے اور فن کی کتابوں سے اصول قائم کرو کہ بڑا کون ہوتا ہے، پھر شرق دیکھو، پھر غرب دیکھو، پھر جنوب دیکھو، پھر سفینے کھنگالو، اور اگر میرا صدیق اکبر صدیق اکبر نظر آئے تو سلام کہہ دو. میں عرض کر رہا تھا کہ یا خوشی یا غم. اور ایک تیسرا موقع بھی بتاؤں، کنفیوژن. ایک ایسا نقطہ جس میں کنفیوژن آ جائے. کنفیوژن کیا ہے؟ آیا میں دو قدم آگے جاؤں یا میں دو قدم پیچھے ہٹوں؟ اس کو بولتے ہیں فن کی زبان میں حیرت. حیرت میں بڑے بڑے جو ہے نا جی وہ چکرا جاتے ہیں، حیرت میں بڑے بڑے لوگ چکرا جاتے ہیں. اب چکرانے کا لفظ حذف کر کے، چونکہ میں بڑے آدمی کا نام لینے لگا ہوں، جس آدمی نے یہ کہہ دیا تھا حیرت کے مقام پر کہ انل حق، حق میں ہی ہوں. ایک مجذوب خدا مس نے سرہند میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کے حال کو خدا آشنا کر دیتا، میں اس کے حال کو اس شکر اور اس حیرت کی کیفیت سے میں نکالتا. استاد میسر نہ آیا، پیر میسر نہ آیا، شیخ میسر نہ آیا. اگر شیخ کامل ہونا تو وہ حیرت میں ڈوبنے نہیں دیتا، وہ پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے حیرت کے مقام سے آگے اس کو مقام لاہوت پر فائز کر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ استاد شیخ ہو کامل. اسی بعض لوگ مستی کو پسند کرتے ہیں. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ شکر میں رہنے والے بزرگ تھے، وہ اس حال کو پسند کرتے تھے. انہوں نے کہا مثنوی ماں دکان وحدتس حیرت اندر حیرت اندر حیرتس. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ہماری مثنوی دکان وحدت ہے اور اس کو جدھر سے پڑھو حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے. مثنوی ماں دکان وحدتس حیرت اندر حیرت اندر حیرتس. اچھا بندے کو حیرت میں لاؤ، اس کو میں کہوں گا کنفیوزنگ پوائنٹ. میں آگے جاؤں یا میں پیچھے ہٹوں، میں دائیں بڑھوں یا میں بائیں، آگے کنواں نظر آئے، پیچھے ہٹے کھڈا نظر آئے، دائیں دیکھے دریا نظر آئے، بائیں دیکھے صحرا نظر آئے، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں بندہ کنفیوز ہو جائے، آگے بڑھوں پیچھے ہٹوں، دائیں جاؤں بائیں جاؤں، یہ ہے مقام حیرت. اس میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں. میں یہاں بھی بتاؤں گا کہ صدیق مقام حیرت میں کیسا نظر آیا. حل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حیرت کا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا اتفاق اور کوئی ایسا جالا ایسا آیا کہ صدیق وہاں کنفیوز میں ہو، اور ایک نظر کنفیوز ہو کے پھر دوسری نظر میں آپ کو بتاؤں گا فیصلہ کیا کیا صدیق اکبر نے. یہ تیسرا مقام ہے. اچھا، چوتھا مقام ایک اور ہوتا ہے جس پر بندہ پزل ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے دس من سونا کوئی ڈھیر کر دے، دس من سونا کوئی ڈھیر کر دے اور پھر آپ کو یہ کہے کہ دس من سونا لے لے لاہور نہ جا، تو آپ کے اندر والا انسان آپ کو کہے گا کیا حرج ہے میں لاہور نہ جاؤں، آج دس من سونا کما لوں، چلو آج نہیں جاتا کل نہیں جاتا، جب اس کو پتا نہیں چلے گا سونار بابے کو تو میں اگلے ہفتے چلا جاؤں گا. اندر ہیلا جو اور ہیلا ساز نفس سو بہانے بنا کے وہ کہتا ہے اس لیے کہ مال سامنے ہو. مال کی تو جوریاں نقطۂ نظر بدل دیتی ہیں، نقطۂ نظر بدل دیتی ہیں. بڑا کنفیوزنگ پوائنٹ ہوتا ہے یہ بھی، اور نفسیاتی لحاظ سے امتحان لینے والا. ایک اور نفسیاتی حملہ بتاؤں، وہ نفسیاتی حملہ کیا ہوتا ہے؟ خوف اور دہشت. پسٹل نکال لیں اور کسی بندے پر تان لیں اور اس کو کہیں کہ تو اگر شاہ بابے کا مرید ہے تو مرید توڑ دے بغیر میں گولی ماروں گا. اب بندہ کہے گا کیا آ رہا ہے یار گولی سے بچ جاؤں، پھر دیکھ لیں گے کہ ہم مرید کس کے ہیں اور ہمارا پیر کون ہے. تو یاد رکھیے، خوف سے اور دہشت سے اور ٹیررزم سے اور تاریخی حالات سے اور وقت کے کٹا اٹوپ اندھیرے کو اسلحہ بنا کر کسی کا راستہ روکنا کہ ادھر نہیں جانے دوں گا، ادھر نہیں جانے، ادھر نہیں جانے دوں گا. اللہ اکبر. یار میں نے پانچ چیزیں آپ کو بتائیں، اگر آپ چاہیں تو میں چھٹی بھی آپ کو دے دوں کہ دولت نہیں اقتدار، یہ بہت بڑا بھوت ہے، یہ بندوں کو چکرا دیتا ہے. جس وقت بندہ اقتدار کے اوپر آ جائے تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے. پڑھیا نہ پا بڑھ بیٹھے علماء. دسویں میں سپلی لیکن بابا وزیر اعظم بن گئے اور کہنے لگے جیسی میں عقل رکھتا ہوں کوئی رکھتا ہی نہیں، جیسے میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں. میرے دوستو اب آؤ، واپس آؤ، میں آپ کو صدیق اکبر کی عظمت کے حرم میں لے جاؤں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے کروں. مجھے بتائیے کہاں سے میں شروع کروں، کیا غم سے، کیا میں غم سے شروع کروں؟ تو مجھے بتائیے کہ جو معاشرہ حضور نے قائم کیا تھا اس میں سب سے بڑا غم کس وقت ہو سکتا تھا؟ کون سا غم کا موقع تھا؟ کس کو آپ ساحت الحزن قرار دیں گے؟ ویسے کوئی مانے نہ مانے مجھے معاف کرنا، نہ ماننے پہ آئیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن تاریخ کی حقیقت کی تاریخ تو یہی ہے کہ جس سال خدیجۃ الکبریٰ اللہ کو پیاری ہوئی اور جس سال جناب ابو طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال قرار دیا گیا. کیوں غم کا سال قرار دیا گیا؟ کہیں باب نبوت پر بھی تو نہیں ہم اعتراض کر بیٹھے کہ اس کو کیوں غم کا سال قرار دیا گیا؟ تاریخ کے نازک لطیفے اسی جگہ چھوڑ دیں، میں آپ کو آگے لے جاؤں گا کہ وہ غم کا سال تھا، لیکن وہ تو حضور کے لیے غم کا سال تھا، تمہارے لیے اور ہمارے لیے اس سال کی کیا اہمیت؟ ہم تو میٹا فزکس کی بحثوں میں الجھ گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک صحابہ پاک کے لیے غم کا سب سے بڑا موقع وہ تھا جب حضور دنیا سے اٹھے تھے،
جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اٹھے تھے، وہ سب سے بڑا غم سے نڈال کر دینے والا
وہ موقع تھا. میرے دوست کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جدھر نگاہیں اٹھ کے جس چہرے کو دیکھتی وہ چہرہ آنسوں میں نہایا ہوا تھا،
اور دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی. کیوں نہ لگی ہوتی؟ رحمت عالم کا مقام تو یہ تھا کہ جب خبر پھیلی کہ احد کے میدان میں محمد عربی
معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو مدینہ کی راہوں میں ایک عورت کھڑی ہو کے پوچھنے لگی وہاں سے آنے والوں کو، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا میاں شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا ان کو چھوڑو، مجھے بتا محمد عربی کس حالت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کسی نے کہا حضور تو خیریت سے ہے، تو اس نے کہا کل مصیبت بعد کا جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو کیا ہوا کہ بھائی نے جامع شہادت نوش کر لیا، میاں چلا گیا، بیٹے چلے گئے، وہ جانے کی چیز ہے، میرا محمد سلامت رہے، زمانہ سلامت ہے. جس وقت رسول کریم علیہ تحیت و ثنا دنیا سے اٹھے تو ہر طرف اضطراب، پریشانی، صدمے کا عالم تھا، دل آگ لگی ہوئی تھی اور سینہ کرا رہا تھا. ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار شعر سناؤں آپ کو. جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ صدیق اکبر کا دل جیا نہیں تھا. جب حضور گئے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اس موقع پر؟ یا عین سب کی ولا تسامی، اے میری آنکھ رو، آج رونے میں کوئی سستی نہ کر. یہ صدیق اکبر کے اشعار ہیں. اے آنکھ رو اور رونے میں سستی نہ کر، قحط البقاء علی سیدی، اگر آج تو روئی آقا و مولا کے جانے پر تو اے آنکھ تو رونے کا حق ادا کرے گی، تیرے رونے کی جگہ یہی ہے. پھر کہا فصل الملیک ولی العباد ورب البلاد علی احمدی، یہ میرے احمد جو ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ رب رب ہو کے بھی میرے محمد پر درود پڑھنا ہے.
رب رب ہو کر بھی مصطفیٰ کریم پر درود پڑھتا ہے، فکیف الحیات لفقد الحبیبی، فکیف الحیات لفقد الحبیبی، جس کا حبیبی جدا ہو گیا اس کی زندگی کا کیا مزہ رہ گیا، جس کا حبیب جدا ہو گیا ہو اس کی زندگی کا کیا مزہ، وزین المعاشر فی المشعدی، پھر خود ہی اپنے آپ کو دلاسا دیا کہ دل رونا، کائنات میں جدھر بھی جگہ ہے اس کی زینت میرے محمد مصطفیٰ سے ہے، پھر آپ نے کہا لیت القیام قامت بعد مالک ہی ولا نرا بعدہ مالا ولا ولدا، آپ کے شعر کا مطلب یہ تھا کہ اے قیامت آجا جلدی قائم ہو جا، اب محمد مصطفیٰ کے بعد اب زندگی کا مزہ بھی کیا رہا ہے، اے قیامت جلدی قائم ہو جا، اب حضور کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہا، اور اب دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو دیکھیں، اور اب دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مال کو دیکھیں، اور دل نہیں چاہتا کہ اے دنیا تجھ پر ایک نظر ڈالے، جس کائنات سے محمد مصطفیٰ چلے گئے اس دنیا میں اب رہنے کا مزہ نہیں رہا، پھر کہا کہ کان المصفی فی الاخلاق فاعلم، لوگو ایک بات جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا جب بھی ذکر ہوگا میرے محمد مصطفیٰ سب سے اونچے ہوں گے، آگے وفل افاف لم نعدل به احدا، اور جس وقت ہم عفت کی بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہمارے محمد کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مرثیہ لکھا، کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن کہنا اور ہے، جس وقت آگ لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ جس شخص نے کہا کہ محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے میں اس کی گردن تلوار سے اتار دوں گا، جس شخص نے یہ کہا کہ مات محمد، کہ محمد مصطفیٰ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتاروں گا، ارے جس وقت یہ دیکھا نا کہ عمر جیسی ہستی اس اضطراب کی کیفیت میں ہے، ہمیں نفسوں پر غور، وہ صدیق جو ہمیشہ سر جھکا کے رکھتے اور جس وقت اٹھتے تو ان کی ہڈیاں چٹکتی اور ان کا وجود بولتا، اور اگر نگاہ اٹھا کے تو ان کی آنکھیں آپ سیدھا ہو جاتی، وہ یا ان کی نگاہیں اس کے رسول میں ہمیشہ بابو رہتی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں ہو مٹی کی جگہ جس جگہ کبھی کبھی میرے حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے اس پر چڑھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کار اور تمکنت کسی نے دیکھنی ہو تو انہیں دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول، اس آیت کے پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، درد کا طوفان اپنی جگہ اور اضطراب کی آگ اپنی جگہ، لیکن مصطفیٰ کے رفیق اعلیٰ سے ملنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ جھنڈا جو محمد عربی نے پکڑایا تھا تم اس پر گرفت ڈیلی کر دو گے، ابو بکر نے کہا، جو سب سے زیادہ کمزور وجود کا انسان تھا، کمزور وجود اس لیے کہ درد اور سوز نے رو 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 کر عشق رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو کمزور کر دیا، لیکن جو خطبہ دیا کیا خطبہ تھا، انہوں نے فرمایا لوگو جو تم میں سے تکڑا ہے ابو بکر کے نزدیک کمزور ہے، اور جو تم میں سے کمزور ہے وہ ابو بکر کے نزدیک وہ قوی ہے، میرے کمزور وجود کو یہ نہ سمجھنا کہ میرے ہاتھوں میں لمس اور گرفت نہیں ہے، صدیق کے ہاتھ چٹکتے ہیں، وہ سر جھکا کے رکھتا ہے،
لیکن وہ سر جھکاتا صرف اللہ کے لیے ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق میں ہے، اسے کسی فتنے کی پرواہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، امت مسلمہ کو سنبھالا دیا، اسلام کا جھنڈا بلند کیا، ممبر کو توانا کیا، اور مصطفیٰ کے بعد جانشین مصطفیٰ
جس وقت مصلی پہ کھڑا ہوا تو میں کہہ سکتا ہوں مزہ آ گیا، مزہ آ گیا.
اچھا میں لیکن باتیں وہی ہیں، لیکن میں کرتا دوسرے انداز سے، میں ایک اور انداز سے کر رہا ہوں. کتابیں صرف نغمہ محبت چھیڑنے کے لیے رکھتا ہوں. توجہ چاہوں گا، دنیا میں کنگ میکر جو ہوتا ہے نا، کنگ میکر وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، کنگ میکر بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. میری بات کو سمجھو، اس کو نیگلیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو آپ کو ووٹ دینا پہلا ووٹ، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. ایک زمانے میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، ہمارے رتا امرال میں پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے مشتاق، اس کی ادا مجھے یاد آئی. اس نے اپنا پیپر وہ اسمبلی سے باہر نکلا اور ڈبے ادھر رکھے تھے، وہ اس نے مجھے ہاتھ میں پکڑایا، ہاتھ میں پکڑا کے کہا شاہ جی اپنے ڈبے میں خود اپنا ووٹ ڈالو، میں دنیا کی خاطر ووٹ نہیں دے رہا، کل قیامت والے دن جیسا کچہری لگے اپنے نانے سے سفارش کر دینا. تو یقین جانیے کہ اب بھی جب کبھی میں دعا کرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے کہ اس نے دنیا کو نہ دیکھا، اس نے آخرت پل سے رات اور حوض کوثر اس نے دیکھا. اللہ ان کو غنی کے رحمت فرمائے، دنیا سے اٹھ بھی گئے. تو یہ جو پہلا ووٹ دینے والا ہوتا ہے نا، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو نیگلیکٹ کرنا بڑا مشکل. بڑی پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جس وقت بیعت لے رہے تھے تو پہلا ووٹ کس کا تھا؟ پہلا ووٹ کس کا تھا؟ یہ وقت نہیں ہے کہ میں درد کی بات چھیڑوں، وگرنہ میں تمہیں علی بھی یاد کراتا، علی بھی یاد کراتا. اگر اس روایت کی خبر پانا چاہیں تو جہاں غزوہ خیبر کے حالات امام بخاری نے لکھے ہیں، غزوہ خیبر کے حالات، وہاں یہ روایت پڑھیں، آپ کو روایت مل جائے گی. بیعت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی پہلے کی، لیکن کچھ وقت تو گزرا، حضرت علی گھر سے ہی باہر نہ نکلے، آتے باہر نماز پڑھ کے اندر، نماز پڑھ کے اندر، نماز پڑھ کے اندر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، الفاظ بخاری کے سنیے، کہ اب تاک فی البیت یا علی، اے علی اتنی تاخیر ہو گئی، سارے لوگ بیعت کر چکے، آ کر رہے تھا امارتی، کیا آپ برا جانتے ہیں میرے امیر ہونے کو؟ کیا آپ میرے امیر ہونے کو برا جانتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، اللہ میں آپ کی امارت کو برا نہیں جانتا. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ابھی تک یہ تاخیر کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ جب دنیا سے گئے تھے تو مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ کے گئے تھے، قرآن کو میرے ساتھ اور مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ کے گئے. فرمایا گئی تو میں نے قسم خدا کی اٹھا لی تھی کہ میں چادر بھی نہیں اوڑھوں گا،
جب تک کہ محمد کا قرآن جمع نہیں کر لوں گا. یہ بخاری کی روایت پڑھی میں نے, میں چادر بھی نہیں اوڑھوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر لوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا اب قرآن جمع ہو گیا. ان نے فرمایا جمع ہو گیا تو ظہر کی نماز میں تم دیکھو گے کہ علی خلوت میں بیعت نہیں کرے گا, علی جب کام کرتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اب میں توجہ چاہوں گا آپ کی, کنگ میکر والی بات میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے کہ پہلا ووٹ عمر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا مقام ہے جناب, اس طرح اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ صدیق حضور کے ساتھ اور عمر صدیق کے ساتھ دونوں جڑے ہوئے, زندگی اس طرح بسر کی. لیکن لاؤ جی اب امتحان آ گیا, ادھر میرا صدیق اور ادھر کنگ میکر, پہلا ووٹ دینے والا. مسئلہ کیا ہوا؟ اور وہ بھی کب کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر چڑھ کر کہا ان لوگوں ایک دن بعد اسامہ کے لشکر کو میں بھیجنے والا ہوں, مجاہدین آ جاؤ تیاری پکڑ لو. ابو بکر اسامہ کے لشکر کو خود الوداع کرتے ہوئے سنیات کی گاٹوں سے نکلے گا. جس وقت اعلان ہوا تو سارے لوگوں نے کہا یہ کوئی وقت ہے بھیجنے کا؟ صحابہ کی کثیر جماعت نے مشورہ دیا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ یہ لشکر بھیجا جائے. ہائے, دیکھتے دیکھتے صحابہ کی صف سے ایک گورے رنگ کا شخص اپنا امامہ اپنے سر پر باندھے ہوئے, اپنی چادر کو پہلے منہ پر اس طرح لپیٹے ہوئے, اچانک دیکھا کہ لمبے قد کا وہ شخص اس نے چادر اپنے منہ سے ہٹائی اور ہٹانے کے بعد کہا اے ابو کعفہ کے بیٹے ہو, مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ عمر ہیں, میرے دوست ہیں اللہ کی راہ میں. انہوں نے کہا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ اسامہ کا لشکر مت بھیجو. اٹ واز دا فرسٹ اوپینین اڈاپٹڈ بائی عمر. عمر نے یہ اپینین دے دیا کہ میں خلاف ہوں اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا. ابو بکر تیرا امتحان, ادھر کنگ میکر ہے, ہاتھ میں پہلے ہاتھ دینے والا ہے, صحابہ کے مشورے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پتہ ہے رو کے آپ نے کیا کہا, عمر تمہیں پتہ ہے کہ حضور جس وقت بیمار تھے تو بیماری کے عالم میں مجھے بلایا تھا اور مجھے بلا کے جہاں بہت ساری باتیں کی تھیں وہاں حضور نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر اسامہ کے لشکر کے معاملے میں کسی کا مشورہ نہیں سننا, اس کو ضرور بھیجنا ہے. رسول کریم نے جہاں اپنے وصایا شریف میں اور بہت ساری باتیں بتائی, ان میں یہ بھی بتائی کہ لشکر کو ضرور بھیجنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو قریب کے قبائل ہیں وہ سارے مدینہ پر حملہ کر دیں گے, آپ لشکر ادھر بھیجیں گے مدینہ پر حملہ ہو جائے گا, سلطنت کمزور ہے, ردت کا طوفان آ رہا ہے, لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں, حضور کی وفات کے بعد سینے کچے پڑ گئے ہیں, دماغ پھسلنے لگ گئے ہیں. اور ایسے میں ایک طوفان ابھرتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مدینے پر حملہ کر دے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے گردن جھکائی, گردن جھکا کے انگڑائی لی, انگڑائی لینے کے بعد پھر کھڑے ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کی امید بن گئی کہ اب ابو بکر ہماری حمایت کرنے لگے ہیں,
لیکن کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی حمد کی اور حضور رحمت عالم پر درود پڑا
اور درود پڑھنے کے بعد کہا کہ اے عمر تم بھی ان میں مشورہ دینے والوں میں آ گئے لیکن سنو اگر اس مدینہ شہر میں ابو بکر اکیلا رہ جائے اور ارد گرد کے جانور سارے اکٹھے ہو کے مدینہ میں ٹوٹ پڑے اور ابو بکر کی لاتیں نوچنے لگے اس کی ٹانگیں کھانے لگے تو ابو بکر پھر بھی اسامہ کا لشکر بھیجے گا.
جناب
الفاظ میں بڑی توانائی ہے کہ اگر میری ٹانگوں کو نوچے جنگلی جانور اور وہ کھا جائیں تو میں محمد مصطفیٰ کا فیصلہ پھر بھی نہیں بدلوں گا. میں نے کہا کہ غم کے وقت استقامت ثبات عود العظمی اور کنگ میکر کی ایک اور بات. میں حضرت عمر کو کنگ میکر اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا ووٹ تھا ان کا ان کے حق میں جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لشکر بھیجے یمن اور یمامہ کی جنگ ہوئی اور ادھر شام کی طرف بھی لشکر چلے گئے تو آپ کو پتا ہے کہ خالد ابن ولید بجلی کی طرح وہ یمامہ کے علاقوں میں کھیت کر رہے تھے اسلام کے دشمنوں کو. اچانک ایسا ہوا کہ حملہ ہوا اور غلط فہمی ہوئی, ایک بندہ مسلمان تھا اور خالد ابن ولید نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, انہوں نے اس کو تلوار سے کاٹ ڈالا اور کہا کہ اب تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں, تم نے اسلامی قافلوں کو نقصان پہنچایا. مقدمہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچا, جس وقت فیصلے کے لیے مقدمہ پہنچا نا تو پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر خالد ابن ولید کو معذور کر دو.
یہ آپ سالار نہیں رہا, اس کو معزول کرو. جلالی آدمی تھے, خالد ابن ولید کو معزول کرنے کا مشورہ دے دیا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں دھیمے لہجے میں کہوں گا کیا وجہ ہے, میں آپ سے ایک وجہ پوچھنے لگا ہوں. 50 سال تو یہ بندہ نرم 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 افو درگزر سے کام لینے والا, ہر ایک کو معاف کر دینے والا, گردن جھکائے رکھنے والا, عز اور عز کی تصویر بنے رہنے والا, حضور کے چہرے سے حسن اور جمال کی خیرات لینے والا,
لیکن اچانک کیا ہوا کہ 2 سال میں اتنا گرم اور اتنا سخت اتنا متشدد ہو. ہلکا ہے یارہ تو بریشم کی طرح نہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کا کہا کہ پھر ذرا دہرائیں, میں کیا کروں. انہوں نے کہا خالد بن ولید کو معزول کر دیں. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد کہا 2 مجبوریاں ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا 2 مجبوریاں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ پہلی مجبوری یہ ہے کہ اے عمر میں تیرا چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کروں گا, میں کتاب اللہ اور حضور کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا.
میں چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کروں گا.
آج کے اسٹیبلشمنٹ جو کچن کیبنٹ کے مشیروں وزیروں کے کہنے پر ملک کے سودے کر رہے ہیں
ان کے لیے عبرت ہے. کہہ تمہر کو کہا تو میرا یار ہے جگری,
لیکن فیصلہ کتاب کے بارے میں ہوگا اور حضور کی سنت کے مطابق. عمر نے کہا کہ میں کتاب اور سنت کو پڑھ کے کہتا ہوں معزول کر دو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دوسری مجبوری یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ خالد کو حضور نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا ہے, تو ابو بکر سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی تلوار کو نعام کے اندر کر دے.
یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی تلوار کو میں نعام کے اندر کر دوں.
حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, انہوں نے کہا ابو بکر تیری بیعت میں نے اسی لیے کی تھی نا, تیری بیعت میں نے اسی لیے کی تھی. علی وقار دوستو، میں نے کہا کہ یہ تو میں نے تصویر آپ کو بتائی غم کی، آؤ میں ذرا پیچھے ہٹوں اور میں خوشی کی طرف آپ کی توجہ، کہ میرے خیال میں خوشی تو وہ خوشی ہوگی جب سارے چہرے ہنسیں. اگر میرے ایسے اجتماع میں جس میں کثیر تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے اگر 400 رو رہے ہوں اور 100 ہنس رہا ہو تو اس کو میں خوشی تھوڑی کہوں گا. خوشی تو وہ خوشی ہے نا جی، ہزار تو ہزار ہنسے، 500 ہو تو 500 ہنسے، تو سارے ہنس رہے ہو نا جی، پھر خوشی ہے. تو مجھے تلاش کر کے بتائیں تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لمحہ کون سا تھا جب سارے خوش تھے، سارے خوش تھے، جشن محبت. اور بخاری کی روایت ہے کہ جس کو ایک یہودی نے حضرت عمر کو آ کے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر وہ نازل ہوئی ہوتی کتاب میں ہم اس کو عید بنا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا تمہیں پتا ہے کہ وہ کدھر نازل ہوئی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ کدھر نازل ہوئی ہے، گویا ہم نے پہلے ہی اس کو عید بنا دیا ہے. وہ خوشی کا دن تھا جناب. وہ آیت کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اتنی خوشی کا مقام تھا کہ سارے مسکرا رہے تھے لیکن ابو بکر سے دیکھ کر گردن جو کہا کے رو رہے تھے. اے ابو بکر، سارے تو مسکرائے اور آپ روئے. حضرت ابو بکر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اب کام مکمل ہو گیا ہے تو ہمارے آقا بھی چلے جائیں گے. جب کام جو مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان کی خوشی اور غم منانے کا انداز ہی اپنا تھا، اپنے انداز کے آدمی. آپ کہیں گے کنفیوژن کا ٹائم کون سا؟ وہ جو حیرت والا نقطہ کون سا ہے؟ آپ اس میں کیا کوٹ کریں گے؟ سیرت صدیق کا کون سا باب آپ کھولیں گے؟ آئیے آپ کو حدیبیہ لے چلوں،
آئیے آپ کو حدیبیہ لے چلو.
بڑا کنفیوزنگ مقام آ گیا. رحمت عالم نے 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ کر دیا اور حضور نے محاصرہ اٹھانے کی بات کر لی کہ مشرکین کا جو ہم نے محاصرہ کیا ہے وہ محاصرہ ختم. صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے. حضرت عمر تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمت کر کے اٹھ گئے، ہمت کر کے اٹھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے عاشق ہیں،
ہم آپ پر جانے چھڑکنے والے ہیں، ہم مشرکین سے دبنے والے اور ڈرنے والے نہیں ہیں،
ہم میدان سے بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، تو اتنا دب کر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ جو فیصلہ آپ نے فرمایا، اتنا دب کر فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ اکبر. رسول کریم نے کیا فرمایا؟ رحمت عالم نے فرمایا، عمر، میرا رشتہ معبود کے ساتھ یہ ہے کہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اس ذات نے مجھے رسالت اور نبوت سے نوازا ہے، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دل سے قائل ہو گیا لیکن ابو بکر میرا یار تھا، میں نے کہا ذرا الگ کر کے اس کی رائے بھی تو پوچھوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میں نے پکڑا صدیق اکبر کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کونے میں لے گیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے وہی لفظ دہرائے، حالانکہ حضور ادھر تھے اور ابو بکر ادھر تھے، وہ کہنے لگے اللہ معبود ہے، مصطفیٰ عبد ہیں، اس کے رسول ہیں، اور چپ کر کے اطاعت کر، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو پانی کی طرح بہہ گیا اور صدیق کا بھی قائل ہو گیا، میں سوچنے لگے جو مصطفیٰ سوچنے ہیں وہی ابو بکر سوچنا ہے۔ اس کو توارد کا مسئلہ کہتے ہیں، توارد، کہ جس وقت کوئی مرید اپنے شیخ میں فنا ہو جائے تو اس کی باتیں اس کے اندر آ جائیں، اس کا حلیہ اس کے حلیے میں چلا جائے، اس کی شکل اس کی شکل میں چلی جائے۔ تو جس وقت بالکل دونوں کی ادائیں ایک جیسی ہو جائیں تو اس کو بولتے ہیں توارد ہو گیا ہے۔ تو جناب بدر الدین عینی نے لکھا کہ ابو بکر ایسے صحابی تھے کہ اللہ نے ان کو توارد کی سنت دی تھی، جو مصطفیٰ سوچتے تھے صدیق وہی سوچتے تھے۔ اور اس پر میں ایک دلچسپ موقع کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ جو باتیں پانچ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ حضور کے بارے میں کی بدء الوحی کے اندر، بخاری شریف کے اندر، کہ حضور مہمان نواز ہیں، وہ جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں، حضور رحمت عالم انسانیت نواز ہیں، جو پانچ باتیں نقل کی۔ جس وقت ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت کرنے سے باز رکھنے کے لیے واپس لا رہا تھا تو وہ مکہ والوں کے سامنے جو آ کے خطبہ دیا، جو پانچ صفتیں حضور کی بیان کی، ابن دغنہ نے کہا ابو بکر مہمان نواز ہے، ابو بکر یتیموں کی مدد کرنے والا ہے، ابو بکر مسکین نواز ہے۔ اے مولا یہ راز کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا نا۔ تو اللہ سے سبحانہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بیضا کا توارد ان کی ذات میں کر دیا۔ اور اگر یہ نہیں تو ایک دوسری مثال دے دوں جو علامہ بشیر القادری صاحب نے دی، انہوں نے بیان اپنے طرز پر کی تو میں مقام حیرت میں بیان کرنے لگا ہوں۔ تو حیرت تو تھی نا جی، کہ جس وقت مشرک کہے کہ حضور جو ہیں وہ تیرے نبی کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، آسمانوں سے بھی آگے گیا اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا، میں ادھر جو ہے وہ مل کے آیا اور آنن فانن میں واپس آ گیا۔ اور یہ ہے مقام حیرت کہ ابو بکر آپ بتاؤ کیا کہو گے، آگے جاؤ گے یا پیچھے جاؤ گے، دائیں جاؤ گے یا بائیں جاؤ گے؟ ابو بکر نے کہا بھائی نکالا فقط سچ کا، اگر میرے محمد نے کہا تو سچ کہا ہے نا۔ آلی جناب، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات وہ آپ کے سامنے کر رہا تھا، ایک شخص نے ان کو پکڑا راستے میں اور کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں امیر المومنین، یہ راستہ جس راستے پر آپ پڑے ہیں یہ دور کا راستہ ہے، میں آپ کو نیڑے کا راستہ بتاتا ہوں، قریب سے آپ پہنچ جائیں گے۔ مثال دیکھ کے سمجھاؤں گا، راجہ بازار کوئی جائے تو بندہ ادھر سے جائے، اور اگر پھر کہ وہ مری روڈ سے آئے وہ تو دور کا راستہ ہے، یہ قریب کا راستہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنی منزل پر دور کے راستے سے پڑے، اس شخص نے کہا یہ قریب کا راستہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ راستہ اچھا نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہیں تو مجھے پتا ہے اس میں بدماش ہیں، شریر لوگ ہیں، گندے لوگ بستے ہیں، لیکن ہے نزدیک ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا میں اس لمبے راستے سے بھی لمبا راستہ اختیار کر لوں گا،
لیکن میں اس راہ کبھی بھی نہیں پڑوں گا جس میں محمد عربی کے دین سے دور رہنے والے لوگ بستے ہیں.
جس راستے میں وہ لوگ جو رسول کریم کے دین سے اٹے ہوئے ہیں, ابو بکر کا کیا کام ہے کہ اس راستے پر چلے.
علی جناب, آج اگر ہم اس بات پر غور و فکر کر ہی لیں, اپنے قدموں کو دیکھیں کہ وہ کدھر اٹھ رہے ہیں, اپنے فیصلوں کو دیکھیں کہ ہم کس کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں, میرے خیال میں بہت بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, تدبر, دیانت, سنجیدگی, متانت, دانائی اور حکمت, عرفان اور آگاہی کا پیکر تھے. ایک بات آخری بتاؤں, اس سے کوئی الٹا معنی نہ لے, میں عشق رسول کا ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں. الٹا معنی نہ لینا, سنگل معنی لینا. اگر میرا ایک مرید ہو کوئی جس نے میری بیعت کی ہو, وہ محفل میں بیٹھا ہو, تو میرے پیارے اگر صادق مرید ہے, خالص مرید ہے, تو وہ اپنی نظر اپنے شیخ کے چہرے سے نہیں ہٹاتا, وہ ادھر ہی دیکھتا رہتا ہے. کبھی ادب سے دیکھنا, کبھی سر جھکا لینا, کبھی دیکھنا, کبھی سر جھکا لینا, کہ وہ پت کی قدا ہے. ایک بات سمجھانے لگا ہوں, اگر ادھر سے کوئی وزیر آ جائے, ادھر سے کوئی وزیر آ جائے, تو اگر مرید ہے نا اور وہ وزیر کے لیے کھڑا ہو جائے, اپنے شیخ کے چہرے سے نظر ہٹا دے, تو وہ خام مرید ہوگا, کامل مرید نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس نے اپنے پیر کا ادب کم کیا اور وزیر کا ادب زیادہ کیا. یہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا تقوم لیاخد, کسی کے لیے کھڑے مت ہو, یہ مطلب نہیں کہ کسی کے لیے کھڑے نہ ہو. مطلب یہ, جب میں محفل میں آ گیا ہوں تو پھر کسی کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب محمد عربی آ گئے ہیں تو پھر کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے. جب آقا آ گئے ہیں, جب تاجدار نبوت آ گئے ہیں, جب تاجدار رسالت آ گئے ہیں, جب تاجدار کمالت آ گئے ہیں, جب مربی کائنات آ گئے ہیں, جب معلم کائنات آ گئے ہیں, تو پھر لا تقوم لیاخد, کسی کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں. بڑی مزیدار بات آپ کو بتانے لگا ہوں, لیکن یار ابو بکر صدیق کا عشق بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, صرف اظہار حیرت کرنے لگا ہوں کہ صدیق اکبر فنا پھر رسول تھے. حضرت علامہ غلام سرور ہزاروی صاحب زیدہ مجدہ و کرمہ و علمہ و عملہ, انہوں نے فرمایا کہ فنا فی الرسول تھے. تو مجھے بتائیے کہ نماز میں علی کو کچھ نظر آتا تھا نا, کہ پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا, مسلح خون سے لت پت ہو گیا, علی کو پتہ ہی نہ چلا کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے نظر کسی کو دیکھ رہی تھی. جب نظر کسی کو دیکھ رہی تھی تو کیفیت تھی نا جناب, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی یہ کیفیت ہو تو صدیق اکبر کی نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت نہ ہو کہ وہ نماز پڑھے, اللہ اکبر کہے, سمع اللہ لمن حمدہ کہے, سبحان ربی العظیم کہے, وہ سبحان ربی العلیٰ کہے, تو اللہ کے انوار کا جلوہ نہ دیکھیں. جلوہ تو دیکھتے تھے نا. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, واہ صدیق تیری اداؤں کو سلام, تیری اداؤں کو سلام کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, عبد الرحمان ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں, ابو بکر صدیق صف کے اندر ہیں,
اور پیچھے سے مصطفیٰ کریم آ جاتے ہیں, انوار الہیہ کے جلوے دیکھ رہے ہیں, باقی سارے انوار الہیہ کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن صدیق کو مصطفیٰ کی خوشبو آ گئی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا اللہ اکبر جا محمد. وہ لوگوں تم نماز پڑھے جا رہے ہو, ہمارا محمد آ گیا ہے, ہمارے مصطفیٰ آگے ہیں, مصطفیٰ کریم آگے ہیں, مصطفیٰ کریم آگے ہیں, مصطفیٰ کریم آگے ہیں, مصطفیٰ کریم آگے ہیں. عالی مرتبہ دوستو, اور پھر جس وقت مرض وصال میں حضور پردہ ہٹ رہے اور پردہ ہٹا کے آگے آئے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگ جائیں, اس کا مطلب ہے صدیق تیرے عشق کی کوئی علامت ہی اور تھی, تیرا منہ تو کعبے کی طرح تھا لیکن تیرا دل نماز کے اندر بھی جمال محمد کا تمام کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے لیکن مصطفیٰ کریم کے اشارے سے منشا پا گئے اور حضور بائیں طرف جا کے صدیق اکبر کے بائیں طرف بیٹھ گئے. جو مقتدی ہوتا ہے وہ تو دائیں طرف, لیکن صدیق بائیں طرف. اس پر عینی نے لکھا یہ عجب نماز تھی, لوگ صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے تھے, صدیق اکبر محمد عربی کے پیچھے پڑھ رہے تھے. عالی جناب, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات 2 سال اور 3 مہینے اور 11 دن آپ کی خلافت کا پیریڈ ہے. 2 سال 3 مہینے اور 11 دن آپ نے خلافت فرمائی. حضرت مولا علی سے پیار کی ایک بات یاد آئی, پڑھنا چاہیں تو طبقات ابن سعد میرے ہاتھ میں ہے, بڑے مزے کی روایت سنانے لگا ہوں کہ یار یہ بحث اچھی بحث نہیں ہے کہ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی بن جائے, کوئی مولا علی کی پارٹی بن جائے, اور کوئی کہے کہ مجھے نعرہ حیدری میں مزہ آتا ہے, کوئی کہے مجھے نعرہ تحقیق میں مزہ آتا ہے. جو پھولوں کے عاشق ہیں جس کا نام لیا جائے دل ان کے مچل جاتے ہیں, جس کا نام لیا جائے ان کی روحیں اور ان کے دل مچل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ شریف میں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ان کو بڑا درد تھا کہ یہ کیوں مسلمان ہو گئے, میرا بیٹا کیوں مسلمان ہو گیا ہے. تو پتہ ہے کہ طبقات ابن سعد نے لکھا کہ ایک دفعہ گھر کے سامنے سے حضرت علی گزرے, تو حضرت علی گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جس وقت گھر کے سامنے سے گزرے نا تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کہا یہ ہے بچہ جس نے میرے پتر کو بھی خراب کر دیا. یہ طبقات ابن سعد نے لکھا کہ یہ ہے بچہ. جناب اس کا یہ معنی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے, اس کا معنی یہ ہے کہ علی اور ابو بکر صدیق جب یہ کہولت کی عمر میں تھے, علی بچپنے کی عمر میں تھے, ان کا عشق اور محبت ایسا تھا کہ اس وقت بھی جدا نہیں کیے جا سکتے تو بعد میں کیسے جدا کیے جا سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیا اور مکہ شریف میں رحمت عالم کی محبتوں کے بیج لوگوں کے دلوں میں بوئے, اس وقت کوئی ٹھڑک اور عشق علی کا اور صدیق اکبر کا ایک ہی تھی. دونوں رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے پیار میں ڈوبے ہوئے ہیں. عالی مرتبہ دوستو, باقی میں آپ کو کہوں کہ متمول ترین شخصیت
اسلام کی تحریک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ خود لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جس وقت مکہ سے ہجرت کی تو 40,000 درہم ان کے پاس تھا اس کی ایکسپریس کرنے کی یہ انداز نہیں. دراصل انویسٹمنٹ آپ کی کاروبار میں 40,000 کی تھی, اور انویسٹمنٹ ہونا اور چیز ہوتی ہے, پیسہ ہونا اور چیز ہوتی ہے. تو اس میں سے 5,000 بھی جو لے کے آئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں سے بھی آ کے مدینہ کی مسجد کے لیے انہوں نے قطع مسجد خریدا اور مسلمانوں کی نماز کے لیے وقف کیا. قیامت تک جو شخص مسجد نبوی میں جا کے سجدہ کرے گا اس کا سر ابو بکر صدیق کے احسان کے سامنے بھی جھکا ہوا ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ جتنی دیر حضور کی محفل میں بیٹھتے یہ گردن جھکا کے بیٹھتے. ادب بھی تھا اور ذکر بھی تھا. یہ لفظ میں نے اس لیے کہے ہیں کہ آئیے ابو بکر صدیق کی سنت میں سارے گردنیں جھکا دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر کے دعا کر دیتا ہوں آپ کے لیے, اور پھر سلام. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سب اب آپ دل میں جو درود شریف بھی آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑھیں. دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی مہربانیوں سے نوازے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ کریم, یہ جتنے احباب تشریف فرمائے ان سب میں عاجز مسکین گناہگار میں ہوں, یا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں نسبتوں فضیلتوں کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حجابات کو دور کر, جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دی ہے ویسی محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دے دے, ویسی محبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے دے, ویسی محبت حضرت علی کی بھی دے دے, ویسی محبت حسنین کریمین طیبین کی بھی دے دے. یا اللہ حضور کے جتنے سے آبا ہیں جتنی آل پاک ہیں سب کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. اللہ اگر کسی کے دل میں گرہ لگی ہوئی بھی ہے تو یا اللہ اپنے فضل سے اس کی گرہ کو کھول دے. اے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ہدایت کو پسند فرما دے. اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کو پسند فرما لے. اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, جتنے احباب نے نعتیں پڑھی ہیں خطابات فرمائے ہیں مجاجز سمیت ہماری لغزشیں معاف کر دے, اور اسے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے, ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ کریم, تو ولی العباد ہے, تو رب البلاد ہے. یا اللہ تو رب الاجسام والاجساد ہے. اے اللہ تعالیٰ اپنی محبت بندگی کی دے دے, اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت دے دے, پیار دے دے. اے اللہ تعالیٰ یہ مرد ہیں, بچے بچیاں بوڑھے نیچے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, دیر سے تیری محبت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ ان کے نامہ اعمال کو اپنے نور سے بھر دے. یا اللہ ان کی دنیاوی آرزوؤں کو بھی پورا فرما دے. جس کا رزق کم ہے یا اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما.
اللہ تعالیٰ بدقسمتی کی راتیں طویل ہو گئی ہیں، ان کو مختصر فرما دے اور کرم فرما حضور کی زیارت ہی نصیب فرما دے. یا اللہ حضور کی زیارت ہی نصیب فرما دے. یا اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب کر. ان کی جب زیارت ہوگی تو خود ہی وہ روحوں میں اتر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیخین کا بھی نوکر بنا، ہمیں ختنین کا بھی نوکر بنا، ہمیں حسنین کا بھی نوکر بنا. دعا فرمو اللہ محتاج کسی کا نہ کرے، بیماروں کو اللہ شفا دے دے. میرے بھائی سید صادق حسین شاہ صاحب اسپتال میں ہیں، دعا فرما اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. مشائخ سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ، اللہ سب کے درجوں میں اضافہ فرما دے. اللہ سب کے درجوں میں اضافہ فرما دے. جتنے آپ کے ہمارے رشتہ دار خیش اقارب فوت ہو گئے ہیں، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر خیریت سے اپنے گھروں میں لے جانا. اللہ آفات بلیات سے ان کو بچانا. اللہ آفات بلیات سے بچانا. اللہ دور دراز جہاں تک دنیا میں ہماری دعا میں لوگ شریک ہیں، ہماری گفتگویں سنی ہیں، یا اللہ ان کے دامن طلب بھی اپنے نور سے بھر دے، ان کی آرزوؤں کو بھی پورا کر دے. میرے مولا وہ اتنے دور بیٹھ کر کے بھی ایمان کے رشتے میں ہم سے قریب بیٹھے ہیں. یا میرے مولا ان کی ہر خواہش اور آرزو کو پورا فرما دے. وطن میں آنا ان کے لیے آسان فرما دے. بعض لوگ بے اولاد ہیں، دعا کرو اللہ ان کو اولادیں عطا فرما دے. بے چین ہے، اللہ ان کو چین عطا فرما دے. دکھی ہے، اللہ ان کو سکھ عطا فرما دے. اللہ ان کو سکھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین طیبین کی بار بار زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. میں خود بھی ناتوان اور بیمار ہو گیا ہوں، دعا کرو اللہ محتاج کسی کا نہ کرے. اسی کے نام کا چرچا کرتے ہوئے جب اللہ آواز دے تو بغیر محتاج ہوئے لبیک کہہ کے اس کے پاس چلا جاؤں. اللہ باغ آپ کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، دلوں کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے. اللہ کریم دلوں کو روشن کر دے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى آله وعلى بيته الصالحين اجمعين.
صفا جان رحمت شمع بزم وہ صفا وہ زبان جس کو سب کو کی گونجی کہے خود کی گونجی کہے وہ زبان جس کو سب خود کی گونجی کہے کی نافذ حکومت پہلا کو سلام
بلا کو سلام شمع بزم میرا.
تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا تشار خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا.